الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله فاتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزات الحمدللہ سلسلوار ترجمہ قرآن میں ہمارے زیر مطالعہ جو سورت ہے وہ سورہ ہود ہے, اور اس کے 10 رکوع میں سے 8واں رکوع ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور آیت نمبر 91 سے آج کی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اور اس رکوع کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. 8ویں رکوع میں 6 قوموں میں سے 5ویں قوم کا تذکرہ شروع ہوا تھا, قوم شعیب, اور یہ تسلسل سے ہم بات سمجھتے جا رہے ہیں کہ رکوع نمبر 3 سے انباء و رسل کے انداز میں 6 قوموں کے واقعات بطور عبرت ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر حق و باطل کے درمیان جو مارکا چھڑا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان, اور ان کے مقابلے میں اہل کفر کفار مکہ, کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہی طرز عمل اختیار کیے بیٹھے تھے کہ جو ان 6 قوموں نے اپنے وقت کے رسولوں سے جو ضد اور ہٹ دھرمی وہ اختیار کی, اور کس طرح سے یہ 6 کی 6 قومیں نافرمان قومیں نیست و نابود ہو گئیں, صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. جو عرب کی سرزمین پر جو یہ اہل کفر ہیں کفار مکہ, انہیں تھریٹس ہیں, انہیں بھی یہ وارننگ ہے کہ جو کہ عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم نے بھی وہی روش اختیار کی ہوئی ہے اللہ کے رسول سے, تو لہٰذا باز آ جاؤ اور ان قوموں سے تم عبرت حاصل کرو. تو جہاں یہ 1400 سال پہلے کے کفار مکہ کے لیے ان آیات میں عبرت ہے, وہاں رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن کو ایک تذکیر یا دہانی کا ذریعہ بنایا ہے, لہذا یہ صرف قصے کہانیوں کے طور پر ان واقعات کو ہمیں نہیں لینا, بلکہ ان سے عبرت ہے کہ جو کہ حاصل کرنے, یعنی اہل ایمان کی روش اپنے اندر اگر ہم پائیں تو سجدہ شکر ہے کہ جو کہ بجا لانا چاہیے, اور اگر ان 6 قوموں میں سے جو برائیاں ان کے اندر آئی تھیں تو لہٰذا اگر وہ برائیاں ہم اپنے اندر دیکھیں تو یہ مقام عبرت ہے, اور ان برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا بھی ہے, پاک بھی کرنا ہے. یہی ان آیات کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنا چاہیے ان کے مطالعے کا. تو بہرحال یہ 6 قوموں کی جو تفصیل ہے ہم تفصیل سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تیسرے رکوع سے آغاز ہوتا ہے ان 6 قوموں کا, اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی 3 قومیں ہم مطالعہ کرائے, قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پھر مزید 3 قومیں ہیں کہ جس میں سے قوم لوط کا تذکرہ تفصیل سے آ گیا, قوم شعیب کا تذکرہ 8ویں رکوع سے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اہل مدین جنہیں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا جنگل والے, قوم شعیب بھی ان کا ایک معروف نام ہے, کہ جن کی طرف شعیب علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے، اور ان چھ قوموں میں ایک کامن برائی تو موجود تھی کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ہر قوم میں شرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر کوئی نہ کوئی برائی تھی کہ جو کہ آئی تھی. لہذا اس قوم شعیب میں معاشی سطح کی جو برائی تھی شرک کے ساتھ، وہ ناپ تول میں کمی تھی اور راہزنی تھی. تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ دو شاہراہوں کے سنگم پر جو ہے وہ آباد تھے، کراس سیکشن پر، اور یہ ہے کہ وہاں راہزنی کرتے تھے، ہاتھ میں بیٹھتے تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے تجارتی، اور یہ ہے کہ جب بھی ناپ تول کر کسی کو دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اور یہ ہے کہ اس کو اپنا وتیرا ہے کہ جو کہ بنایا ہوا تھا. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو آ کے سب سے پہلے تو جو ان کا بنیادی مرض تھا شرک، اس سے روکا، توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جو معاشی برائی آئی تھی، ناپ تول میں کمی اور راہزنی تھی، اس سے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ شعیب علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی. شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے کہ جو کہ ان کو دی گئی کہ دیکھو، لوگوں کو چیزیں کھٹا کے مت دو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، جو صحیح تجارت کرتے ہوئے جو اصل منافع جو باقی رہ جائے وہی تمہارے لیے اصل ہے، اللہ کی عطا ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، یہ حرام خوری مت کرو، چیزوں کو گھٹا کے مت دو. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ قوم شعیب نے برسائے شعیب علیہ السلام پر، کہ بھئی ہم تو تمہیں بڑا نمازی تصور کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں تو، ہماری علاقے میں تو تم نمازی مشہور تھے، تو تمہاری نماز کیا تمہیں یہ حکم دیتی ہے، کیا یہ پٹیاں پڑھاتی ہیں مانزر میں، اور یہ ہے کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں وہ نہ کریں، اور یہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد جن بتوں کو پوچھتے ہوئے آئے، کیا ہم اپنے آبا اجداد کے دین سے بغاوت کر دیں صرف تمہارے کہنے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے طنز کے تیر تھے کہ جو کہ برسائے، اور بہرحال قوم شعیب علیہ السلام نے آخری وقت تک ان کو دعوت دی ہے، ان کی اصلاح ہے کہ جو کہ کرتے رہے. سابقہ قوموں کے عذاب سے بھی ان کو خبردار کیا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لود کے عذاب سے، کہ جن کے آثار تم دیکھتے ہو، اور یہ ہے کہ تم استغفار کرو، ابھی بھی موقع ہے، رب کے حضور جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی بخشش اور اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تم پہ بھی رحم کرے گا. اصل شرط یہ ہے کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنے جرائم کا اعتراف کر، یہی موقع ہے موت سے پہلے پہلے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں تک کی گفتگو ہماری مکمل ہوئی تھی پچھلی نشست میں. اب آیت نمبر 91 سے ہم آغاز کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت پر اور سمجھانے پر. اب آپ دیکھیں ذرا قوم شعیب کا جو تکبر ہے اور جو رعونت ہے ان کے اندر جو آئی ہے، اس کا اظہار انہوں نے کن الفاظ میں کیا، اور اس سے پھر ہم بھی عبرت حاصل کریں. یعنی یہ یونیورسل ٹروتھس کے طور پر ان واقعات کو لینا ہے، یہ کائناتی حقائق ہیں. یعنی ہر زمانے میں جو سانچے، جو زاویے اللہ تعالیٰ مقرر کرنا چاہتا ہے، اگر جو ہے وہ ذہن کے سانچے اگر بگڑنے لگیں اور سوچ کے زاویے جو ہے وہ بدل جائیں، تو پھر یہ ہے کہ اسی طرح کی رعونت ہے اور تکبر ہے کہ جو انسانوں کے اندر آتا ہے، اور پھر وہ حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، حق کی قبولیت میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہ آج کے ان آیات کا ایک جسٹ ہے، خلاصہ ہے، اور ہمارے لیے میسج ہے. اب ذرا سنیے، تمہید ہمارے سامنے آ گئی تو اب باتیں سمجھنا آسان ہوں گی. قالو یا شعیب، تو قوم نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، نصیحت کی، اس پر اب جواب ہے قوم کا. انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے مال سے جیسے چاہیں نفع حاصل نہ کریں؟ بھائی ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، تو یہ کہاں کی باتیں تم کر رہے ہو؟ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو کہ یہ لوٹ مار نہ کریں؟ ہماری مرضی ہے بھائی، ہمارا یعنی علاقہ ہے، ہمارے راستے سے جو بھی تجارتی قافلے گزریں گے تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں لوگوں کے مال جو ہے وہ ہڑپ کریں. لہٰذا تمہارے کہنے سے تو ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ ہے کہ ہمیں تو مال چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ یعنی ذہن کے سانچے ہیں کہ جو کہ پھر بگڑتے ہیں. ایک تو سانچہ وہ ہے نا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چاہا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کا وہ ذہن کا سانچہ وہ رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, کہ بھئی تم بندے ہو بندے بن کر رہو, تم حاکم نہیں. تو لہٰذا یہ ہے تمہاری عقل جو ہے وہ اوپر نہیں ہونی چاہیے قرآن و سنت اور شریعت, اس عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے, اس کو اوپر نہیں کرنا ہے. لہٰذا وہی بات ہے, یہ سانچہ ہے کہ جو ذہن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور انسانی سوچ کے زاویے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب انسان خود جو ہے وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے اور یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ سوچ وہ پیدا ہو جائے کہ میرا جسم میری مرضی, میرا مال میری مرضی, لہٰذا پھر یہ ہے کہ یہ ذہن کے سانچے بھی بگڑتے ہیں اور سوچ کے زاویے بھی بدل جاتے ہیں. لہٰذا یہی الفاظ پہلے بھی آئے تھے کہ کیا ہم اپنے مالوں میں سے جو چاہیں وہ نہ کریں, یہ پچھلی آیتوں میں قوم شعیب کا جواب تھا. اب بھی دیکھیں کس طرح سی رعونت ہے اور تکبر ہے کہ ماں نف کہو کثیر مما تقول, اے شعیب جو بھی تیری اکثر جو باتیں ہیں نا, جو بھی تو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ جو انسان کی سمجھ ہے نا, یہ بہت اہم شے ہے کہ شریعت جو ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے, جو اللہ کی چاہت ہے, جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اس کی عقل میں سما جائیں, اس کی سمجھ میں آ جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے فی زمانہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. یہ نَفْقَهُ, یہ بھی فقہ سے ہے نا, سمجھنا. فقہ کے معنی کیا ہے؟ سمجھنا, تفقہ سمجھنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ تفقہ عطا فرماتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ سانچے کے جو اللہ نے ذہن کے وہ بنائے ہیں, اسی سانچے میں انسان پھر ڈھل جائے تو اسے دین سمجھ میں آنے لگتا ہے. جو سوچ کے زاویے اللہ نے مقرر کی ہیں, اگر انہی زاویوں کو انسان اپنانے لگے تو پھر وہ دین میں جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے, پھر عقل وہ بڑی نہیں کرتا قرآن و سنت سے, شریعت سے اوپر نہیں کرتا. لہٰذا یہی مسئلہ تھا اور مرض تھا قوم شعیب کا, تمہاری باتیں ہماری اکثر سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا اب آپ سوچیں کہ یہ سمجھ جو ہے, اور خاص طور پر جو مرض قوم شعیب کا تھا, آج یہ مرض ہمارے ہاں بھی ہے. یہ رکاوٹ ہے جو حق کی قبولیت میں یہ سمجھ ہے کہ جو کہ بن گئی, سمجھ بھی نہیں آ رہا. لہٰذا اب یہ سمجھ میں نہ آنا, اس کے کیا اسباب ہیں؟ حق کی قبولیت میں جو رکاوٹ چیزیں بنتی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ لہٰذا آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, ذرا سوچیں. یعنی ایک بہت بنیادی شے یہ ہے کہ دنیا پرست ہو جائے انسان, آخرت کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے. یہی بات سورہ قیامہ میں فرمائے گئے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا پرست ہو گئے ہو, تم عاجلہ یعنی دنیا سے محبت کر بیٹھے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. یہ دنیا کے جس کی کوئی ایک پل کسی کو خبر نہیں ہے کہ اگلا لمحہ اس کا کیا ہونے والا ہے, موت کا کسی لمحے انسان کا پتہ نہیں ہے, کب موت آ جائے, کس کیفیت میں آ جائے, کس جگہ آ جائے, یہ مجھے نہیں پتا, یہ اللہ کو پتا. لہذا عقل مندی یہ ہے کہ الکیس من دانا نفسہ وعامل لما بعد الموت, اپنے نفس کی شرارتوں کو اس یعنی یہاں پر انسان قابو میں رکھے اور عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ مادہ پرستی یا دنیا پرستی. جب مادے پر توکل ہو جائے اور دنیا پرست انسان ہو جائے تو یہ چیزیں ہیں, یہ وہ رکاوٹ ہے, یہ وہ بیڑی ہے پاؤں کی کہ جو کہ حق کی قبولیت میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی دنیا ہے, مجھے نظر آ رہی ہے, نقد یہ چیز ہے, میں چھو سکتا ہوں, میں محسوس کر سکتا ہوں, میں دیکھ سکتا ہوں اس دنیا کی رانائیوں کو. لہٰذا جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں کیسے اس کا یقین کروں؟ تو حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے, جنت دوزخ کا انکار کر دیتا ہے. آخرت کس نے دیکھی ہے بھائی؟ دنیا تو دیکھ رہا ہوں میں, نہ چھو رہا ہوں, میں محسوس کر رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اسی کو میں قبول کروں. یہی وہ مادہ پرستی ہے کہ جو آج سب سے بڑا شرک ہے, شرک آف دا ٹائم, دیٹ از مٹیریلزم, مادہ پرستی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے محفوظ کرنا ہے. اگلی بات کیا ہے حق کی قبولیت میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ بھائی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا ماننے کا، حق کو قبول کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان اندھا ہو جاتا، آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا. حق کو قبول کروں گا تو عمل کرنا پڑے گا، اور حرام خوری چھوڑنی پڑے گی، گناہ جو ہے وہ چھوڑنے پڑے. اور یہ گناہوں کی جو لذت ہے نا، کہ جو کہ عارضی ہوتی ہے، اس میں انسان اس عارضی لذت کے حصول کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتا. یہ گناہوں کی جو عارضی لذت ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے. ایک لذت تو انسان عارضی محسوس کرتا ہے گناہ کرتے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، اور دیگر جتنے بھی گناہ ہیں، ایک عارضی لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن ہمیشہ خسارہ ہے کہ جو اپنے اوپر وہ لاد رہا ہوگا. یہ بالکل ویسی مثال ہے، کسی نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی پھوڑا جو ہے وہ نکل آئے، لہذا اب اسے اچنگ ہوتی ہے نا، ایک یعنی خارش سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو لہذا یہ ہے کہ وہ اسے کیا کرتا ہے، پھوڑے کو جو دانے کو کھرچتا ہے اپنے ناخنوں سے. اب یہ جو ناخنوں سے کھرچنا ہے دانے کو اور پھوڑے کو، اس سے ایک عارضی لذت تو ایک آرام سا تو محسوس ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر وہ کھوڑا ہے کھجانے سے. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو کھوڑے کا کھجانا ہے، یہ عارضی لذت تو اسے مل رہی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ایک ناسور ہے کہ جو کہ بن جائے. یہ بالکل گناہوں کا معاملہ ایسا ہی، عارضی لذت کے لیے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی کہ جہنم ہے کہ جو اپنے اوپر لاد رہا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ جو کہ لاد رہا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جو یہاں پر یعنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، حق کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ شے ہے کہ جو کہ بن جاتی عارضی لذت. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اور یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی. یعنی یہ ہے کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے یہ کام کرنے کا، تو لہٰذا اپنی عقل کو جو ہے وہ اوپر رکھنا، شریعت کو نیچے کر دینا، تو لہٰذا یہی وہ چیز ہے. اسی طرح خود خدا بن کے اور احکامات جاری کرنا، کسی کی اطاعت میں اپنے آپ کو دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے بھاری کام ہے. اور سموتات ہی کا حکم ہے کہ جو کہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور آج کیا یہ ہماری کیفیت نہیں؟ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. قومی شعیب کا جواب تو یہ نا کہ شعیب تو تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ صرف قومی شعیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آج بھی ہے. آج ہم بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، بھائی یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ سود کیسے آج ہم اپنی اکانومی سے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے ختم ہو جائے گا؟ اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے. سود ختم کریں گے ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ سود ختم کرنے کے بعد اور حرام سود کا قرار دینا، یہ تو آج سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے قرآن میں ہے، لیکن بہرحال یہ پریکٹیکل نہیں، یہ پریکٹیکل نہیں. یہ جملے ہیں کہ جو کہ ہم سننے کو ملتے ہیں. اسی طرح بھائی یہ تو بے راہ روی جو ہے، بے حیائی، یہ تو آج انلائٹنمنٹ اس کی ایک علامت ہے، روشن خیالی کی ایک علامت ہے. اور جو پردہ ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ سنے یعنی کانوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بے پردگی سے ہی اور مخلوط محافل سے ہی جو ہے وہ ہمارا ایک امیج ہے کہ جو مغرب ممالک میں قائم ہوگا اور ہمیں وہ کچھ ویلیوز دیں گے. لہذا یہ اس طرح کی کیفیات ہیں کہ جو کہ جیسے قوم شعیب کا معاملہ تھا، ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، آج ہماری بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. اور اگلی بات دیکھیں کیا کہ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام سے کہ اے شعیب بے شک ہم تو اپنے درمیان تجھے بڑا ضعیف، بڑا کمزور ہے کہ جو کہ پاتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس مال و دولت ہے. اب یہ وہ کسوٹی ہے کہ جو سرمایہ دارانہ سوچ میں پائی جاتی ہے، مادہ پرست لوگوں میں پائی جاتی ہے. تقویٰ جو ہے وہ ان کے درمیان کسوٹی نہیں ہوتی. تقوی کی بنیاد پر شریعت کہتی ہے کہ ایک تقوی جس کے اندر جتنا ہوگا وہ اتنا اللہ کی نگاہ میں بلند ہوگا. لیکن دنیا کا معیار قائم کرتی ہے اکثر و بیشتر مال، دولت، ڈالرز، پینٹس، ان معیارات پر جو ہے وہ انسانوں کو تولا جاتا ہے. اور یہ انتہائی جو ہے وہ بیکار فرسودہ قسم کے معیارات اسٹینڈرڈز ہیں کہ جو کہ دنیا بنا لیتی ہے. اور شریعت نے اس سے جو ہے وہ بالکل سرپ نظر کیا ہے. اصل شریعت کا معیار کیا ہے؟ تقوی، خدا خوفی، جس کے اندر ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہوتا چلا جائے. لہٰذا یہ ہے کہ اے شعیب تو ہمارے درمیان انتہائی ضعیف ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں، نہ نوکر چاکر، نہ ہٹو بچو کے نعرے، نہ کوئی یعنی نفری ہے تیرے پاس، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور دیکھیں یہی وہ طرز عمل تھا کہ جو کہاں چل رہا تھا، مکے کی سرزمین پر، یہی الفاظ سے کہ جو اللہ کے رسول سے فرمایا جاتا، ہمیں یہی ایک یتیم ملا ہے رسول کے لیے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ساحر کذاب مجنون یہ تیر برسایا جائے، یہ یتیم ملا ہے رسالت کے لیے، کوئی طائف اور مکے کے سردار نہیں ملے کہ جن پر رسالت نازل ہو، یہ طنز کے تیر تھے کہ جو کہ برسائے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا قوم شعیب نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ ولولا راحتک لرجمناک، اے شعیب اگر تیرا یہ کنبا قبیلہ نہ ہوتا، تیرے رشتے دار نہ ہوتے، تو ہم تو یقیناً تجھے رجم کر بیٹھتے، یہ تو ہم تیرے رشتے داروں کا خیال کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم سے بچنے والا نہیں تھا، ہم تو تجھے یقیناً رجم کر دے۔ اور رجم کیا ہے؟ یہ بڑی سخت سزا ہے، یعنی زمین میں گاڑ کر اور پتھر مار مار کے جو ہے وہ ختم کر دینا انسان، یہ شریعت میں جو سزا ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، رجم کی سزا، وہ کس کے لیے؟ وہ زانی کے جو شادی شدہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شادی شدہ زانی کے لیے یہ رجم کی سزا شریعت میں مقرر کی گئی، اور غیر شادی شدہ اگر کوئی زانی مرد یا عورت ہے تو سورہ نور کی روشنی میں وہ 100 کوڑے ہیں کہ جو کہ سب کے سامنے مارے جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہی سزا اور تھریٹ ہے کہ جو کہ بھی کہ اگر تو اپنے اس کام سے باز نہ آئے اور تیرے کنبا قبیلہ اگر نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کب کا جو ہے وہ رجم کر بیٹھتے۔ اور دیکھیں ہر زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا یہ کائناتی حقائق ہیں، یہ قوم شعیب سے ہی فقط جو ہے یہ منسوب نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر زمانے میں آپ کو یہی روش ملے گی، یعنی جو بھی اہل باطل ہیں وہ حق کو دبانے کے لیے اسی طرح کی دھونس دھاندلی وہ اختیار کرتے ہیں۔ 9/11 کا موقع تو ہم سب کو یاد ہے، 9/11 پر کس طرح سے جو ہے وہ ایک کال آتی ہے نا امریکہ سے، اور ہمارا جو جرنیل ہے جو اب اللہ کو پیارا ہو گیا، جو کہ بڑے مکے دکھاتا تھا اور بڑا بہادر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلواتا تھا، بتاشے کی طرح جو ایک فون پر بیٹھ گیا، اور وہ فون کیا تھا، آر یو ود اس اور ناٹ، تم بس ایک بات بتاؤ تم ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں، اور ہماری یہ 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 ڈیمانڈ ہے۔ اور وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ڈیمانڈز پاکستان کے سامنے رکھی ہیں، افغانستان کے حوالے سے، حملے کے حوالے سے، ساری ڈیمانڈز مان لیں، کسی ایک پر بھی جو ہے وہ چوچرا نہیں، ساری ڈیمانڈز ہماری، اپنے انٹیلیجنس بھی فراہم کی، ہم اپنے ہوائی اڈے بھی فراہم کیے، اور ہماری ان ہوائی اڈوں سے اڑ کر ان کے جہاز وہ گئے ہیں، ڈیزی کٹرز ہمارے بھائیوں پر برسائیں، ہمارے بھائیوں کی خون کی ہولی کھیلی، اور یہ کالا دھبا ہے کہ جو کہ ہم نے اپنے اوپر لگایا اور اپنے ہی بھائیوں کو اپنا دشمن بنا دیا، اور اب یہ ہے کہ اس میں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ یہاں پر جو فرمائی جا رہی ہے، یہ دھونس اور دھاندلی ہر زمانے میں آپ کو اہل باطل کی طرف سے اہل حق کو دبانے کے لیے ملے گی۔ ہماری بات مان لو، ڈو مور، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے تم اپنے ان اداروں کو پرائیویٹائز کرو، نجکاری کرو اس کی، ہمیں جو ہے وہ قرضہ ہم نے تمہیں دیا، اب تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، ہمارے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہے، ہم تمہیں ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر پا رہے، سارے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ہم غلام بنے، اب جو چاہے وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو بڑھا دو، چاہے عوام کا کچومر ہے کہ جو کہ نکلتا ہے، فلاں جو ہے وہ انڈسٹری کو جو ہے وہ ختم کر دو، پرائیویٹائز کر دو، یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ جو کہ پھر ہوتی ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے، دھوس دھاندلی، کوئی دلائل نہیں۔ لہذا یہ ہے کہ اگر تو تیرا کنبا قبیلہ نہ ہوتا ہے شعیب، تو ہم یقیناً تجھے رجم کر دیتے، وما انت علینا بھی عزیز، اور تو ہم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، تیرا کیا زور ہے، تو ہے کیا ہمارے سامنے، معاذ اللہ۔ یعنی اتنے رعونت والے الفاظ ہیں یہ، تکبر والے الفاظ، اور تکبر جب قوموں میں آ جائے، انسانوں میں آ جائے، اور تکبر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بطر الحق و غمت الناس، حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور یہ تکبر اہل باطل میں بھی آتا ہے، اہل حق جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اپنی ذات کے اعتبار سے، اگر وہ حق کو نہ پہچانیں، حق کا ساتھ نہ دیں، تو پھر یہ ذات بھی جو ہے وہ تکبر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. ہم اپنے لحاظ سے غور کریں, یعنی ذرا سی کوئی نعمت ہمیں ملے دوسرے کو نہ ملے تو ایک دم سے ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو کیا ہے, اس کی کوئی کیفیت ہی نہیں میرے سامنے, یہ نہ 3 میں نہ 13 میں, اور میں ہوں کہ جو کہ کتنا مال و دولت اور کیا محلات ہیں کہ جو کہ میرے ہیں, پروٹوکولز ہیں میرے سامنے, تو یہ کچھ بھی نہیں. تو یہی تو تکبر ہے, لوگوں کو حقیر سمجھنا. بڑا پیارا قول ہے نا کسی کا کہ جب تم کسی کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو تو دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں, یا تو دور سے دیکھ رہے ہو کسی کو تو وہ چھوٹا محسوس ہو رہا ہے, یا غرور کی نگاہ سے دیکھ, تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں چھوٹا محسوس ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ تکبر تھا قوم شعیب کا کہ ہم تو تجھے بڑا ضعیف سمجھتے ہیں, اور یہ ہے کہ تو تو ہم پر کوئی غالب آنے والا ہے ہی نہیں. اب اس پر دیکھیں شعیب علیہ السلام نے دیکھیں پھر سمجھایا, قال یا قوم, شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم, اراحتی آزو علیکم من اللہ, کیا میرا کنبہ قبیلہ وہ زیادہ زور آور ہے تم پر اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی تمہیں میرے کنبے قبیلے کا خوف ہے, تم میرے رشتہ داروں سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, اللہ کو تم بھلا بیٹھے ہو اور خوف تمہیں ہے میرے رشتہ داروں کا. لہذا یہ ہے کہ آج بالکل کیفیت اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, روز مرہ کے معمولات میں چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو, ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے یا رشتہ داروں کا خوف ہوتا ہے, قبیلے کا خوف ہوتا ہے, خاندان کا خوف ہوتا ہے؟ میں چند مثالیں دوں گا, فوراً بات واضح ہو جائے گی, کوئی راکٹ سائنس نہیں. شادی کا موقع آتا ہے, اچھے اچھے دیندار جو وہ بھیج جاتے ہیں, غیر اسلامی رسومات, اچھے بھلے دیندار, مہندی, مائیوں, ڈانڈیے, فائر ورکس, فائرنگ اور سارے کچھ ہیں کہ جو کہ دھندے وہ چل رہے ہو, اور کہا جائے کہ بھئی یہ کہاں سے رسومات آگے نکاح کے موقع پر؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ ہیں, سادگی, صرف ولیمے کی تقریب ہے اور نکاح مسجد میں منعقد ہو, چوارے تقسیم ہو اور نکاح کی کیفیت ہو گئی. ولیمہ صرف ایک سیریمنی ہے نکاح کے موقع پر, اور یہ ہے کہ یہ مہندی, مائیوں, ڈانڈیے, جوتا پکڑائے, انگلی پکڑائے, جوتا چھپائے, پتہ نہیں کیا کچھ ہماری شادی کے موقع پر کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نکاح تو اللہ کے رسول کی سنت ہے, سنت سے تو یہ چیزیں ثابت نہیں, قرآن سے تو یہ ثابت نہیں, صحابہ کرام سے تو ثابت نہیں, کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ہمارا قبیلہ ناراض ہو جائے گا, ہمارا خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی اگر تو یہ رسومات ہم نے انجام دی. تو بھائی یہ رشتہ دار ہیں کہ جو کہ پھر اوپر ہو جاتے ہیں, ان کا خوف اوپر ہو جاتا, اور اللہ کا خوف, رسول کے احکامات شادی بیاہ کے موقع پر پاؤں تلے. غمی کا موقع آتا ہے تو اب تو مرنا بھی آسان نہیں رہا, مرنے والا وہ مر کے چلا گیا, اور بعد میں جو لواحقین ہیں وہ بے جا غیر اسلامی رسومات اور بدعات میں پڑے ہوئے, تیجا, چالیسواں, برسی اور کھانے کی نشستیں چل رہی ہیں لمبی لمبی, اور مرغے مسلم اڑائے جا رہے ہیں ابھی, یعنی دفنا کے آئے ہوتے ہیں اور بوٹیوں پر بھی جو ہے وہ دسترخوان پر جو ہے ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ ہے کہ یہ قبیلہ اور یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ خوف اس کا اوپر ہو جاتا ہے. لہذا شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرا جو کنبہ قبیلہ, میرے رشتہ دار, یہ کیا اللہ سے زور آور ہو گئے؟ یہ اتنے جو ہے وہ قوی ہو گئے کہ ان کا خوف تمہیں ہے, اللہ کا کوئی خوف نہیں, اللہ کو تم بھلائے بیٹھے ہو, اسے تم یاد کرو, وہی تو سب کچھ ہے, وہی پالنہار, مشکل کشا, روزی رکھتا. اور آج ہمارا بھی مسئلہ یہی, آئینے کے طور پر ان آیات کو دیکھنا ہے, صرف قصے کہانیاں نہیں. آج ہم اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہمیں اللہ یاد ہے؟ کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کون یاد آتا ہے؟ کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً کون یاد آتا ہے؟ پہلے کون یاد آتا ہے؟ فلاں ڈاکٹر, فلاں ہاسپٹل. بالکل صحیح ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, یہ عین شریعت کے مطابق, لیکن کبھی سیرت مطہرہ کو بھی دیکھا کبھی ہم نے, کبھی پڑھا ہم نے, جب بھی اللہ کے رسول پر کوئی مصیبت آتی تھی آپ کس سے تعلق قائم کرتے تھے؟ بذریعہ نماز اللہ تعالیٰ سے. صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے, 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات, فوراً اللہ سے مانگنا اور پھر اسباب کا اختیار کرنا. یقینا اسباب اختیار کیے جائیں گے, عین توکل کی ڈیفینیشن میں شامل. لیکن توکل کیا ہے؟ کہ اسباب پر بندہ مومن کا بھروسہ نہ ہو بلکہ بھروسہ کس ذات پر ہو؟ مسبب الاسباب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا یہ ہے کہ یہی بات شعیب علیہ السلام نے فرمائی کہ میرا قبیلہ بڑا ہو گیا اللہ سے، اس کا خوف ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں. بد تخصمہ ورا اکم زہریہ، اور اللہ کو تو اتنے ہم نے پیٹ پیچھے پھینک دیا، یعنی ڈال دیا اس کے احکامات کو جو ہے وہ اپنی پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا. پر آج وہی کیفیت ہے، معیشت کا معاملہ ہے، سارے ترکیبیں ہم دیکھ لیں گے، سارے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں گے، کہیں بزنس رن کرنا ہے، کہیں فیکٹری اپنی قائم کرنی ہے، کہیں شاپ کھولنی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ سرچنگ ہے کہ بھئی کہاں زیادہ مناسب ہے، کہاں میرا کاروبار چل سکتا ہے، وہاں علاقے کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے معلوم کرنا، ساری چیزیں کر لیں گے. نہیں کریں گے تو قرآن سے شریعت سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے. کبھی دکان کھولی جا رہی ہے تو اب نفع و نقصان کی کیا معیارات شریعت نے طے کیے ہیں یہ نہیں معلوم کریں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر سود بھی آ جائے گا، پھر وہ رشوت بھی آ جائے گی، پھر وہ ملاوٹ کرنا بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. کیونکہ شریعت تو پیٹ پیچھے ہے، قرآن تو بس جزدانوں میں لپیٹ کر اور الماریوں کی یعنی اوپر کبٹ پر رکھا ہوا ہے اتنا کہ اتارنے کو بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے. وہ تو مرنے پر جو ہے وہ یاد آتا ہے کسی کے، پھر اٹھے گا قرآن اور پڑھا جائے گا. معیشت میں تو اس اپنا امام نہیں بنایا، معاشرت میں تو اپنا امام نہیں بنایا، گھر میں کبھی جھگڑے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے، سارے دھندے ہو جاتے ہیں اور فساد بڑھا ہی دیتے ہیں، لیکن اس فساد اس تنازع کو حل کرنے کا جو علاج قرآن اور شریعت دیتی ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. لہٰذا یہ ہے کہ تم نے تو اللہ کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا اس کے احکامات کو. انا ربی بما تعملون محیط، جبکہ بے شک میرا رب ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اس کا گھیرنے والا، اس کا احاطہ کرنے والا، تم اس کی پکڑ سے کہاں بچ سکو گے؟ کیے جاؤ ضد، کیے جاؤ ہٹ دھرمی، کہاں بچو گے اللہ سے؟ وہ تو گھیرنے والا ہے تمہارے اعمال. بھیا قوم، اور یہ ہے اصل میں چیلنجنگ انداز شعیب علیہ السلام کا کہ اے میری قوم، اے ملو علا مکانتکم، کیے جاؤ اپنی جگہ پر تم جو کرنا ہے، جو اعمال تمہیں کرنے جو سوج رہا ہے تم کر گزرو میرے خلاف، یا جو تمہیں کرنا ہے اپنی جگہ پر کیے جاؤ. انی عامل، بے شک میں بھی جو ہے وہ ڈٹ جانے والا ہوں، عمل کرنے والا ہوں، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا کہ جو مشن مجھے دیا گیا ہے تمہاری اصلاح کا، حق بات کہنے کا، میں کرتا رہوں. مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہاری تھریٹس کی اور دھمکیوں کی پرواہ نہیں. جو تمہیں کرنا ہے کرو، جو مجھے کرنا ہے میں وہ کروں گا. اب دیکھیں ان الفاظ میں میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے. جو دین کا بیڑا اٹھاتے ہیں ان میں اصل چیز کیا ہے دائی دین کے لیے؟ استقامت. ورنہ اکثر ایک امیچورٹی کیا ہوتی ہے، بڑا جذبہ اٹھا، بڑا ایک شعلہ بلند ہوا دین کی خدمت کا، اور جیسی دین کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آئے اور ذرا سے کسی کی طرف سے کوئی تھپڑ پڑ گیا، کوئی گالی جو ہے وہ سننے کو مل گئی، تو فوراً کان پکڑ کے اور بستر پر جا دھمکے کہ میں تو باز آیا اسلام سے بھائی، میں نے تو اس کا بھلا چاہا تھا، اس نے پلٹ کے گالی دی، اس نے پلٹ کر جو ہے وہ مجھے مار دیا. تو بھائی اللہ کے رسول کو یاد کرو نا. ہم حضرت فاطمہ کیا فرماتی تھی رضی اللہ تعالیٰ، لخت جگر اللہ کے رسول، جب بھی کسی کو کوئی مصیبت اللہ کے راستے پر آئے تو میرے ابا جان کو یاد کر لیا، کہ جتنی مصیبت اللہ کے راستے میں انہیں آئے کسی کو نہیں آئے. لہذا ساحر آپ کو کہا گیا، کذاب معاذ اللہ، طائف میں پتھر آپ نے کھائے ہیں، ریتیلی زمین پر آپ کو گھسیٹا گیا ہے، احد کے میدان میں دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، یہ ہم بھول جاتے ہیں. اور ذرا ابھی تو اللہ کے رسول نے طائف میں پتھر کھایا، میں تو چنا تک نہیں لگایا دین کے راستے میں، اور ہم ذرا سی بات پر جو ہے وہ بلبلا اٹھتے ہیں کہ میں تو باز آیا. نہیں بھائی، یہ تو بڑی ایک دائی دین کے لیے اس میں ایک رہنمائی ہے کہ بھائی استقامت سے کام کرنا ہے. خردراپن نہیں، میچورٹی نہیں، میچورٹی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دین اور حق کے بیان میں جو اب باطل کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی، ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. جو تمہیں کرنا ہے کرو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا. اور یہ الفاظ کون ادا کر سکتا ہے جسے کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ وہی سب سے طاقتور ہے. وہ جب تک نہیں چاہے گا کوئی پوری انسانیت جمع ہو کے میرا بال بیکا نہیں کر سکتا. لہذا اس بندے کی پھر شان آپ دیکھیں، اس کی یعنی ایک طرف ہو اس کی ذات میں آپ دیکھیں، اس کی اٹھان آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی گاؤں دیہات میں بھی جہاں پر جاگیردار ہوتے ہیں، وڈیرا ہوتا ہے، اگر وہ ایک عام دیہاتی
اس کی بیک پر جو ہے وہ وڈیرا آ جائے, اس کی تھپکی جو ہے وہ وڈیرا وہ دے رہا ہو کسی ایک عام دیہاتی کی, تو اس دیہاتی کے اپنے علاقے میں چال چلن ذرا دیکھیں کیسے وہ اکڑ کے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. چال میں ایک تمکن سی آ جاتی ہے کہ کیوں, کیونکہ میرے پیچھے کون ہے, وہ وڈیرا ہے, کوئی میرا بال بکا نہیں کر سکتا. اور آپ سوچیں کہ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے پیچھے میرے بیک پر کون ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, تو جو کیا ڈر ہو کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر اے خدا میرے لیے. اللہ تعالیٰ یہ کامل یقین ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے اللہ کی ذات پر کہ بلا شبہ میں تو عمل کرنے والا ہوں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے کہ میں آتی ہی عذاب یغزی, کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب, اور میں تو تمہیں وارن کر چکا ہوں, اور تمہاری جو یہ یعنی جرائم ہیں یہ اب پتہ دیتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آیا ہی چاہتا ہے, پتہ چل جائے گا. لیٹ سی, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو کس پر آتا ہے اللہ کا عذاب, تم ان قریب جان لو گے. ومن ہوا کاذب, اور کون ہے کہ جو کہ جھوٹا ہے. آج تم مجھے جھوٹا تصور کر رہے ہو, میں تو تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں, نصر اور خیر خواہی چاہ رہا ہوں, پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کہ جو کہ جس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے, اور کون ہے کہ جو کہ جھوٹا ہے. ورتقبو, جاؤ تم پھر انتظار کرو. انی معکم رقیب, بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ. ولما جاء امرنا, اب وہ عذاب کی جو کیفیت آئی ہے قوم شعیب پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے. ولما جاء امرنا, اور جب ہمارا حکم آ گیا, اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا, نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا, تو ہم نے نجات دی کس کو, شعیب علیہ السلام کو, اور کن کو, والذین آمنوا معہ, جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. لہذا اللہ اپنے محبوب بندوں کو جو ہے وہ پھر عذابی استحصال سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں پھر ان پر عذاب آتا ہے. اور یہ جو نجات ہے اہل ایمان کی وہ کس کے ذریعے سے, برحمت ملنا, اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور شعیب علیہ السلام کو بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ, اور یہ ہے کہ ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا کن کو, ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا, ایک چیخ نے, الصیحہ کے الفاظ یہاں پر آئے, اور سورہ آراف میں جو ہے وہ رجفہ کے الفاظ آئے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ, اور انہیں ایک رجفہ, رجفہ عربی میں کہتے ہیں زلزلے کو. لہذا یہ ہے کہ اب اس میں یعنی الگ الگ عذاب بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی چیخ کی آواز, یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اب یہ چیخ کے کیا معنی ہے اس پر مختلف آ رہا ہے, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی فرشتے کا چیخنا ہو, اور ایسی ہولناک چیخ ہو کہ وہ کان پھاڑ دینے والی, دلوں کو جو ہے وہ پھاڑ دینے والی, یہ چیخ کا عذاب ہے کہ جو کیا ہے. اور پھر ممکن ہے کہ اسی کے نتیجے میں جو سورہ اعراف میں رجفہ کے الفاظ آئے, تو لہذا یہ ہے کہ وہ زلزلہ ہے کہ جو کیا آیا, اسی چیخ کا ہی نتیجہ ہو. واللہ اعلم, الگ الگ عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ نتیجہ بھی چیخ کا ہو سکتا ہے زلزلے کی صورت. فاس بہو فی دیارہم جاثمین, پس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے صبح کو, عذاب جیسی آیا ہے وہ کہ جو کہ بڑا شان و شوکت, بڑا چال میں تمکنت, بڑا اپنے آپ کو خدا سمجھنا, گردنوں میں سریے والے جو یہ قوم شعیب, جیسے یہ عذاب آیا تو اوندے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں. کالم یگنا فیحا, گویا کہ جیسے وہ بسے ہی نہ تھے, کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا, یعنی ایسا سفر ہستی سے مٹا دیا گیا کہ جیسے کہ شاید یہاں کوئی بسا ہی نہیں, کبھی کوئی آہٹ نہیں, کوئی چلت پھرت نہیں, سب ختم, سفر ہستی سے مٹا دیے گئے. فرمایا کہ الا بعد لمدین, کہ آگاہ ہو جاؤ, بیویئر, کہ بعدن, یعنی یہ بعد کا لفظ جو ہے وہ دوری کے لیے بھی آتا ہے اور پھٹکار کے لیے بھی آتا ہے. پھٹکار ہے کس پر, لمدین, مدین والوں پر. کما بعید ثمود, کہ جیسے کہ دوری اور پھٹکار ہوئی کس پر, قوم ثمود پر. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی جو بھی نافرمانیاں ہیں, جو ہٹ دھرمیاں ہیں, جو ضد ہے, اناد ہے, اور حق کو جھٹلانا ہے, یہ وہ تمام روش ہیں کہ جو اللہ کو انتہائی اس کے غضب کو بھڑکانے والی, اور آج ہم اپنا نقشہ وہی پیش کر رہے ہیں بحثیت مجموعی, الا ماشاءاللہ. ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہوں، لیکن آج ہماری ضد، اناڈ، ہٹ دھرمی، چاہے وہ مسلمان حکمران ہوں، وہ بھی اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بھائی نہیں کریں گے اسلام کا نفاذ، سود خوری جاری رہے گی، چاہے جتنے شریعت اپلیمنٹ کے جو ہے وہ فیصلے آ جائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سود کے خلاف جتنے آ جائیں، ہم لٹکاتے رہیں گے، لنگ اراؤنڈ کرتے رہیں گے، اس کے خلاف اپیلیں دائر کر کے اور یہ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں گے لنگ اراؤنڈ کرنے کے، ڈیلے ٹیکٹکس. چل رہا ہے سود، چل رہا ہے، دھڑلے سے چل رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ. ہم یہ کہہ رہے ہیں دھڑلے سے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، سود ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، بے حیائی کو ہم ختم نہیں کریں گے. یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بے پردگی ہم اختیار کریں. ہم سافٹ امیج ہے کہ جو دینا چاہتے ہیں مغرب کو وہ دیں گے. یہ مولوی اپنے گھروں میں کریں نافذ پردہ، ادھر نہیں آئے، معاشرے میں نہیں. ہم الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کریں. یہ ہے کام جو کہ چل رہا ہے، یہ کر رہے ہیں حکمران. جتنی چادر ان کی ہے باطل کو پھیلانے کی، وہ اس چادر کو استعمال کر کے پھیلا رہے ہیں باطل. میری جتنی چادر ہے، میری جتنی طاقت ہے، میں اپنی ذات میں جو ہے وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہوں. مجھے اپنے گھر میں موقع ملا ہے تو فلمیں، ڈرامے اور یہ بغاوتیں چل رہی ہیں اللہ سے. شادی کا موقع آتا ہے تو میں خوش کرنا ہے قبیلے کو، اپنی نمود و نمائش مال کی کرنی ہے، تو لہذا وہ سارے کام کروں گا میں. ٹھیک ہے، شریعت ایک طرف پڑھ لیں گے اور اس سے ثواب حاصل کر لیں گے قرآن سے، سنت سے پڑھ کے، لیکن عمل نہیں کریں گے. اور یہ ہے کہ رشوت کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے، گالم گلوچ کے بغیر تو مزدور کام ہی نہیں کرتا ہے. لہذا یہ معیارات بن گیا آج. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے، اور اہل ایمان کا جو رویہ ہے اور جو عارضی و انکساری اور شریعت کو اپنانے کی جو روش، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے.